سورہ شعراء کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ابتدائی باتوں کی طرف اشارہ کیا، یہ اس کتاب کے واضح اور روشن ہونے کے بارے میں، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ سب کے سب زبردستی ایمان لے آئیں، اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی ایسی چیز، آیت، نشانی نازل کر دیتا کہ سب اس کے سامنے جھک جاتے اور کسی میں جرأت نہ ہوتی کہ وہ انکار کرتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑتے ہیں، کہ انسان کے ہدایت سے منہ موڑنے کا سبب کیا ہوتا ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کی دسیوں پیسیوں آیات نے بتایا کہ انسان اصل میں جب دو راہے پہ کھڑا ہوتا ہے آ کر، اور ایک طرف اللہ اس کو بلا رہا ہے اور دوسری طرف اس کی خواہشات اسے کھینچ رہی ہیں، تو یہاں پر آ کر انسان اکثر غلط فیصلہ کر دیتا اور اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ہر اس طرح کا غلط فیصلہ، صحیح فیصلہ ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر کرتا چلا جاتا، ہر گناہ اگلے گناہ کو آسان اور نیکی کو مشکل کر دیتا، اور جب گناہوں کی تکرار ہوتی ہے تو پھر گویا انسان اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ نیکی کا سوچتا ہی نہیں۔ اور قرآن کے فرمان کے مطابق انسان سے ایک چارپائے میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ جس کو صرف اپنی لذت کی پرواہ ہے، اپنا پیٹ بھرنے کی پرواہ ہے، اور اسے کوئی حرام حلال، کہاں سے چرنا ہے کہاں سے نہیں چرنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ چارپائیوں کی طرح ہو جاتے ہیں بلکہ چارپائیوں سے بدتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ چارپائیوں کے لیے نہ اللہ نے نبی بھیجے ہیں، نہ انہیں عقل دی ہے، نہ ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں آئیں، وہ تو ہے ہی ایسے، لیکن جس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا وہ بھی چارپائیوں کی طرح بیہیو کرے، یہ چارپائیوں سے بہت بدتر ہے۔ قرآن مجید ایسے انسانوں کو پھر چارپائیوں سے بدتر قرار دیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں کرنے کے بعد پھر جیسا میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی مختلف قرآن میں مقامات پر روش یہ ہے کہ ایک گزشتہ قوم کی داستان بیان فرماتا ہے۔ داستان بیان کرنے کے دو بڑے مقاصد ہیں، پہلا مقصد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کو تسلی اور دلاسہ کہ جو تمہارے ساتھ مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو ظلم تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو تشدد تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہے، تم سے پہلے انبیاء آئے تھے، ان کے پیروکاروں پر اسی طرح ظلم ہوئے، انہیں بھی مارا گیا ہے، انہوں نے بھی مصیبتیں برداشت کی، لیکن آخر کار اللہ نے ان کو نجات دی اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، انہیں شکست ہوئی۔ تو ایک یہ پیغام تسلی اور دلاسہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو، اور اسی میں ایک پیغام رسول کے مخالفین کے لیے کہ اگر تم ظلم کر رہے ہو اور نبی کا مذاق اڑا رہے ہو اور مخالفتیں کر رہے ہو اور اپنی طاقت کے اور زیادہ افراد کے نشے میں چور ہو، تو تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے، تم سے زیادہ طاقتور لوگ اللہ نے آخر کار ان کو اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور ان قریب اللہ اپنے اس نبی کی بھی نصرت فرمائے گا اور تمہیں اس کے مقابلے میں شکست دوچار کرے گا، جیسا کہ رسول اللہ کے معاملے میں بھی تاریخ بتاتی ہے اور واضح ہے کہ وہ جماعت جو بڑی ابتدا میں کمزور سی تھی اور معاشرے کا کمزور طبقہ بالعموم اس میں شامل ہوا تھا اور وہ مارے کھاتے تھے اور تشدد کا شکار بنتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد مارنے والے سر جھکا کے کھڑے تھے، بے بس تھے، اور جنہوں نے مارے کھائی تھی اللہ نے ان کو فاتح بنا کر اس سرزمین میں داخل فرمایا تھا۔ صلوات پڑھیں۔ اب یہاں سے سورۃ الشعراء سے یہی داستان شروع ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی, اور دوسری طرف فرعون اور فرعون کے درباری اور اس کا پورا سسٹم, پورا نظام. میں نے اصل میں سورۃ الشعراء کا جو انتخاب کیا ان ایام کے لیے, کیونکہ بہت مماثلت تھی اس مقابلے میں اور اس سچویشن میں جو آج کل پاکستان میں ہے. تو اصل میں جو ادھر مسجد یثرب میں جو ہمارا قرآن کا درس ہوتا ہے, اس میں کچھ مہینے پہلے یہ سورۃ الشعراء گزری تھی, اور میں ڈائریکٹ متوجہ نہیں تھا, لیکن اس کی آیات کو پڑھتے پڑھتے مجھے یوں لگا کہ یہ ہمارے حالات سے کافی ملتے جلتے ہیں, خاص طور پہ فرعون کے ڈائیلاگ. اور مجھے لگا کہ پاکستان میں بھی شاید فرعون ہی ڈائیلاگ بول رہا ہے آج بھی, اور وہی والی انداز ہے اور وہی والی باتیں ہیں, وہی والے ہتھ کنڈے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اس فرعون نے استعمال کیے تھے. تو آپ توجہ سے سنیں گے اور انشاءاللہ قرآن مجید کی آیات سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی بصیرت میں اضافہ فرماتا ہے. اور قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا, بلکہ قرآن زندوں کے لیے آیا ہے. اور سورہ یاسین میں تو یہ آیت ہے, لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا, تاکہ یہ کتاب اسے خبردار کرے جو زندہ ہے. اور یہاں زندہ سے مراد کیا ہے, توجہ کیجئے گا, اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن اسی پر اثر نہیں کرے گا جو مردہ ہے, سانس لیتا ہے لیکن مردہ ہے, ٹس سے مس نہیں ہوتا. اپنی دنیا کی آرزوؤں اور دنیا کے منصوبوں کی قبر میں دفن ہو کے گویا مر چکا ہے, اور اسے کوئی غرض نہیں ہے, اسے کوئی اٹریکشن نہیں ہے. اللہ جو باتیں اسے کرنا چاہتا ہے اسے سننے اور انہیں ماننے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے, چونکہ اس کا سارا ہم و غم یہ دنیا ہے. ایک سورہ ہے قرآن کی, سورۃ النجم, وہاں اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے, فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا, اے رسول آپ کنارہ کش ہو جائیں, آپ اپنا رخ پھیر لیں اس سے کہ جو ہماری یاد سے جو منہ پھیرتا ہے, جس کو ہماری یاد میں دلچسپی نہیں ہے, جس کو اللہ کی طرف رغبت نہیں ہے, آپ بھی منہ پھیر لیں. فَأَعْرِضْ, تو آپ اپنا رخ پھیر لیں, عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا, جو ہماری یاد سے پشت کرتا ہے. اور کیوں پشت کرتا ہے, اس کا ریزن بتایا, وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور اس کا ارادہ کچھ نہیں ہے سوائے دنیاوی زندگی. تو جس کا ہم و غم دنیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں اس کو انٹرسٹ نہیں ہوتی. آپ بھی اے رسول اس سے رخ پھیر لیں, وہ دنیا کو یہ سب کچھ سمجھ رہا ہے, تو آپ کے دین سے تو اس کو دنیا نہیں ملنے والی جو وہ چاہتا ہے, اس کی جائز ناجائز خواہشات, جو وہ کرنا چاہتا ہے کر سکے, یہ اس کو آپ کے پاس سے نہیں ملنے کی امید, اس لیے وہ ادھر انٹرسٹ بھی نہیں لیتا. وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس گلی میں جانا نہیں ہے اس کا پتہ کیوں پوچھیں, اس کے بارے میں ٹائم ضائع کیوں کریں. تو کیونکہ فوکس دنیا ہے, تو یہ فوکس اللہ کی ہدایت اور اللہ کے قرآن میں انسان کی انٹرسٹ کو ختم کر دیتا, اسے رغبت نہیں ہوتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورۃ الشعراء آیت نمبر 10, وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ, اور جب پکارا ندا دی تیرے رب نے موسیٰ کو, کیا پکارا, کیا کہا, کیا فرمایا, اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, کہ تو ظالموں کی قوم کے پاس جا. کون ہے ظالموں کی قوم؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ یہ جا کر کہہ ان سے کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون. اب جب اللہ نے یہ بات کی ہوگی تو حضرت موسیٰ تو پلے ہی فرعون کے دربار میں تھے، انہوں نے سوچا ہوگا میں اکلا بندہ اور فرعون پورے اپنے سسٹم کے ساتھ، وہ تو میخیں گاڑ دیتا ہے، وہ تو قتل کروا دیتا ہے، وہ تو جیلوں میں ڈلوا دیتا ہے، تو میں اکیلا بندہ. تو اللہ کے سامنے عرض کی، قال موسیٰ نے کہا ربی، اے پروردگار، انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وہ تو طاقت کے نشے میں اتنا مست آدمی ہے، وہ کہاں میری بات سنے گا، مجھے جھٹلا دے گا وہ. وَيَذِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ پڑ رہا ہے، میرا سینہ تنگ پڑ رہا ہے. وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان صحیح سے نہیں چلتی. فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، اس سفر میں میرا ایک ساتھی بنا دے، ہارون کو میرے ساتھ کر دے. دوسری جگہ پر قرآن میں، یہاں پر ہے نا میرا سینہ تنگ پڑ رہا ہے، اور دوسری جگہ پہ کیا ہے، رب اشرح لی صدری، ہے پروردگار میرے سینے کو کھول دے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. سینے کی کشادگی سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان کا تحمل اور برداشت اللہ بڑھا دے. جن لوگوں میں شرح صدر نہیں ہوتا وہ بات بات پر آگ بگولا ہو جاتے، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے، شرح صدر نہیں ہوتا. جن میں شرح صدر نہیں ہوتا وہ مشکلات سے جلد گھبرا جاتے، ڈیسپریٹ ہو جاتے، آل فال حرکتیں شروع کر دیتے، میدان میں ٹک نہیں سکتے، قدم جما نہیں سکتے. تو شرح صدر، مصیبت تو اتنی ہوتی ہے لیکن انسان کی صلاحیت اس مصیبت کے مقابلے میں بڑھ جاتی. یعنی فرض کریں جناب 100 کلو کا وزن تھا، اس سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا، اٹھا سکتا ہے لیکن جو پوری ہمت جمع کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہا. تو شرح صدر کی نعمت کیا کرے گی؟ وزن اتنا ہی ہے، وزن اتنا ہی ہے لیکن شرح صدر کی وجہ سے یہ اور ہمت اور حوصلے سے وہ کام کرے گا اور اٹھا لے گا. اور آپ دیکھیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ کو اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی تو پہلی کیا دعا مانگی، رب اشرح لی صدری. یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کرنا، میں نہیں جاتا، کام خراب ہے، وہ تو مارے گا. فرمایا کہ کام بڑا ہے تو مجھے یا اللہ تو مدد کر، مجھے شرح صدر عطا کر. اور یہی بات اللہ نے اپنے احسان کے طور پر اپنے آخری رسول سے بھی فرمائی ہے، الم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کی؟ ووضعنا عنك وزرك، اور اس طرح آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا. مصیبتیں نہیں کم ہوئی تھی لیکن اللہ نے جو شرح صدر دیا رسول پاک کو تو اللہ کے نبی کا حوصلہ اور برداشت اور بڑھ گئی. تو ہم جو دعائیں کرتے ہیں، خاص طور پہ ماہ رمضان میں آپ، ہم سب اپنے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، تو شرح صدر کی دعا مانگا کر، چونکہ دنیا ہماری مرضی پہ نہیں چلنی، دنیا تو اللہ کی مرضی پہ چلتی ہے، مصیبتیں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں. تو ہم کہیں یا اللہ تو یہ دنیا کے قانون میں تبدیلی کر دے، بعض لوگ ایسی دعائیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آرزو کے طور پہ اچھا ہے، ایک دعا مانگی جاتی ہے کہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ملے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. ایک آرزو کے طور پہ اچھی بات ہے، بڑی خوبصورت نظر آنے والی چیز ہے، लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिवाय गम हुसैन के पूरी ज़िंदगी गुजर जाए, कोई गम ना मिले ना। बाज़ औक़ात हमारे करीबी दोस्त चले जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई और ऐसा हादसा पेश आता है जिससे इंसान गमगीन हो जाता है, बाज़ औक़ात आता है इंसान कोई गलती करके गमगीन हो जाता है कि मुझसे ये क्या गलती हो गई। तो ये दुनिया गमों की जगह है। अगर कोई ऐसी हस्तियाँ होती जिनको मसलन कोई गम ना आना होता तो फिर वो मोहम्मद वाले मोहम्मद होने चाहिए थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी गमों से भरी पड़ी। तो अपने लिए हमेशा दुआ मांगे, इन्हीं अल्फाज में मांगे जो हज़रत मूसा के, रब शराह ली सदरी, ऐ परवरदिगार मुझे शरह सदर अता फरमा। तो शरह सदर से मुसीबतें अगरची वैसी भी होंगी लेकिन टेंशन कम हो जाएगी, आपकी बर्दाश्त बढ़ जाएगी, जो पहले बहुत वज़नी लग रहा था उसका वज़न आपको हल्का लगेगा। तो वह जो फरमा रहे शरह सदर से ये मुराद। तो यहाँ हज़रत मूसा फरमा रहे कि मेरा सीना तंग पड़ रहा है, उनको ख्याल आ रहा था ना कि फ़िरौन के दरबार में क्या सूरत हाल है, और मेरी ज़ुबान नहीं चलती, तो आप फिर हारून को मेरे साथ भेज दें। साथ ही हज़रत मूसा ने एक और बात भी ऐड कर दी कि या अल्लाह वलहुम अलैया दंबुन, एक केस की फाइल भी है मेरी उनके पास पड़ी हुई। हज़रत मूसा ने एक बंदा गलती से कत्ल कर दिया था, तो अल्लाह ताला से कहने लगे कि या अल्लाह एक गुनाह भी है मेरे ज़िम्मे, उनके यहाँ मेरे ऊपर एक केस है, फ़ाख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, और मुझे डर है कि जो बातें आप मुझे कह रहे हैं कि उनसे करूँ जाकर, उन्होंने सीधा सीधा वो केस खोल के मुझे लटका देना, मुझ पे केस करेंगे, कहेंगे सर बंदा कत्ल किया हुआ इसको लटका दो, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी होता है कि जब किसी से हुकूमत वक्त नाराज़ होती है तो उसके पता नहीं कौन कौन से केस खोल जाते हैं, और जब राज़ी होते हैं तो सारे बंद हो जाते हैं। तो वह जो फरमा रहे, जब अभी मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो ऐसे अचानक मेरे जहन में फ्लैश हुआ कि मियाँ साहब के लिए तो ऐसे दरवाज़े खोल रहे हैं जैसे जब हज़रत यूसुफ भागे थे तो दरवाज़े आगे से खुलते गए थे सारे, लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये है कि दरवाज़े ज़ुलैखा खुद खोल रही है, अल्लाह नहीं खोल रहा। ज़ाहिर है अल्लाह क्यों खोलेगा मियाँ नवाज शरीफ के दरवाज़े, लेकिन कौन खोल रही है, ज़ुलैखा खुद खोल रही है, जो गुनाह करना चाहती थी मियाँ साहब के साथ, और वो गुनाह कर रहे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो दरवाज़े ज़ुलैखा से दूर होने के लिए खुले थे, ये ज़ुलैखा से करीब होने के लिए खुले, ठीक है। वो कुर्ब जिसका अंजाम गुनाह होता है, बदकारी होती है। वलहुम अलैया ज़म्बुन, और उनके यहाँ मुझ पर एक गुनाह है, एक जुर्म है, फ़ाख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, परवरदिगार मुझे डर है कि मुझे कत्ल कर देंगे। आयत नंबर 15, क़ाल कल्ला, अल्लाह ताला ने फरमाया नो, हरगिज़ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, फ़ज़हबा बिआयातिना, तुम दोनों जाओ हमारी निशानियों के साथ, इन्ना मअकुम, यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, मुस्तमिऊन, सब सुन रहे हैं, जो तुम कहोगे जो फिरौन कहेगा सब, कुछ भी हमसे मख्फी नहीं है। तो मूसा ये बातें छोड़ो और जो ड्यूटी लगाई है जाओ उस पर। आयत नंबर 16, फ़ातिया फिरौन, तुम दोनों जाओ फिरौन के पास, फ़कूला, और तुम दोनों उससे कहो, इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, हम दोनों रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, तुम फिरौन से जाकर ये कहो, और लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। आयत नंबर 17, अन अरसिल मअना बनी इसराइल, और अल्लाह ने हमें ये कहकर पैगाम दे के भेजा है कि फिरौन से कहो कि बनी इसराइल को आज़ाद करे और हमारे साथ जाने दे। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا اور موسیٰ نے سارا کچھ دیکھا ہوا تھا آنکھوں سے کہ اس کا شکنجہ کتنا خطرناک ہے اور اس کے ٹارچر سیل کتنے زبردست ہیں. اللہ نے فرعون کے ٹارچر کو نام لے کے یاد کرایا جب فرمایا نا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ان قوموں کی یہ نشانی ہے وفرعون ذی الاوتاد, میخوں والا کیلوں والا فرعون. یعنی اس کی شہرت یہ تھی کہ وہ کیل ٹھکوا کے بندوں کو مارتا تھا, لٹا کے ہاتھوں میں پیروں میں سر میں زندہ زندہ وہ میخیں لگواتا تھا اور لٹکوا دیتا تھا سولی پر اور وہ بھی مر جاتے تھے اور پرندے ان کا گوشت نوچ کے لے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما آد یہ کام کرتے تھے, شہر بڑے تعمیر کیے, سمود پتھر کاٹتے تھے, فرعون ٹارچر سیل والا فرعون. وفرعون ذی الاوتاد, میخوں والا کیلوں والا فرعون. حضرت موسیٰ کو تو سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا منظر کہ یہ اللہ تعالیٰ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ جا کے اس سے کہنا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے, اس نے کام ماننی ہے, اس نے تو مجھے پکڑ لینا. فرعون اور اپنی غلام بنائی ہوئی قوم کو چھوڑ دے, کون سا دنیا کا استبداد کرنے والا یہ کام کرتا ہے جب تک کہ اس سے چھینی نہ جائے, تو میں یہ کیسے کروں گا. تم جا کے اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے بھیج دے. اب آیت نمبر یہ 17 تھی, آیت نمبر 18 میں منظر بدل رہا ہے کیونکہ اگلی جو آیت ہے وہ یہ ہے قال الم نربک فینا ولیدا. فرعون نے کہا موسیٰ تجھے ہم نے بچپن میں پالا نہیں تھا, احسان فراموش. اب منظر کیا بدلا ہے کہ گویا اللہ نے جب حکم دیا حضرت ہارون حضرت موسیٰ یہ دونوں چلے گئے مصر, فرعون کے دربار میں چلے گئے اور وہی باتیں کہ ہم رسول رب العالمین کے رسول ہیں اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے, یہ فرعون سے کہہ چکے ہیں. اب فرعون کی بات شروع. پہلا کام کیا کیا آپ توجہ سے سنیے گا کہ میں انشاءاللہ بات کو کلیئرلی سمجھا پاؤں. پہلا کام وہی ہے جو سیاستدان کرتے ہیں, کوئی احسان جو پرانا کیا ہوتا ہے وہ یاد کراتے ہیں کہ تو آیا تھا تیرے بچے کی نوکری لگوائی تھی یاد ہے تجھے, آج تو ووٹ دوسری سائڈ پہ ڈال رہا ہے, احسان فراموشی کر رہا ہے. مجھے شہروں کی سچویشن بہت نہیں پتہ لیکن جو دیہاتی اور گاؤں والے علاقے ہیں وہاں پہ پوری سیاست اسی پہ چلتی ہے کہ کسی برادری کے بڑے پر ایک آدھا احسان کر دو, بچے کی نوکری لگوا دو, یا کوئی ہیرا پھیری کرنا چاہتا ہے وہ کروا دو پولیس کے ساتھ مل کے یا پٹواریوں کے ساتھ مل کے, اور اس کے بعد پوری عمر کے لیے اس کو احسان مند بنا لو, اور جب بھی الیکشن آئے یاد ہے نا بھائی ہے اپنا بھائی, تو نے جب حکم کیا تھا میں حاضر تھا اب تو بھی کر. تو ایک دو بندوں پر احسان کر کے ان کی پوری برادری کو یہ اپنے پیچھے لگا لیتے, پورے قبیلے کو پیچھے لگا لیتے, اور پھر جو بدماشیاں کرتے پھرے کیونکہ وہ قبیلوں کے خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, باقی بیچارے کچھ کر نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے حضرت مسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, 10 یا 12 یا 15 ہزار یا اس سے بھی زیادہ لوگ حضرت مسلم کے ساتھ وہ دار العمارہ کو گھیرے کھڑے تھے, اور دار العمارہ کے اندر اس پلید انسان اس ابن زیاد کے ساتھ صرف 40 بندے تھے, آپ اندازہ کرو. لیکن یہ 40 کون تھے؟ سارے قبیلوں کے بڑے سردار جو حکومت سے پیسے کھاتے تھے. تو اس مکار نے ان سے کیا کہا, لالچ بھی دیا اور دھمکی بھی ساتھ دی, اسے کہنے لگا کہ اس نے بلف کیا دھوکہ دیا, کہا کہ شام سے لشکر آ رہا ہے, شام کو پہنچ جائے صبح پہنچ جائے, میں سب کو تلوار سے گزاروں گا, یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, اور جو پیسے شیسے تمہیں وظیفے ملتے ہیں سب بند. اگر جاری رکھنا چاہتے ہو ایک شرط ہے, तुम्हारे कबीले का बंदा मुझे मुस्लिम के साथ नजरना है, जिस तुम में से जिसके कबीले का फर्द मुस्लिम के साथ नजर आ गया बस उसका खून मुझ पे हलाल है, और पैसे जैसे भूल जाओ। असल में ये बंदे थे जो उस महल से निकले और इन्होंने अपने अपने कबीलों में जाके वो पता नहीं क्या गंदगी फैलाई कि औरतें आके अपने मर्दों को खींच के वापस ले गई कि क्यों तुम खुदकुशी करने लगे, और वो आखिरी रात हजरत मुस्लिम अकेले ही रह गए। इतना और किया ब्लफ उसने। तो यही सियासतदान क्या करते हैं, मेन अफराद को, बिरादरियों के बड़ों को साथ मिला लो, उन पर एहसान करते हैं। यहां पर हमें पता चलेगा कि इस तरह का एहसान अगर कभी किसी बुरे ने किया भी हो तो उसको क्या जवाब देना होता, जब वो कहे कि मैंने तो तुम्हारे साथ ये एहसान किया था, उसको क्या जवाब देना होता है जब उसका कोई जुर्म बहुत बड़ा हो, पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर रहा हो और हम उसके आगे ना बोले क्योंकि उसने मसलन मेरे पे बुरा टाइम था तो उसने मेरा, तुम्हारे लिए जितना मर्जी बुरा होगा मेरे लिए तो फरिश्ता है, ये नहीं कहना होगा, बल्कि उस वक्त उसके एहसान को उठा के डस्टबिन में फेंकना होगा, जैसे कि हजरत मूसा ने किया और आगे आप देखेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब फिरौन की बातों को आप इंशाल्लाह जरा गौर से सुनिएगा। قال الم نربك فينا وليدا, जब तू छोटा सा था मूसा हमने तुझे पाला नहीं, परवरिश नहीं की, एहसान फरामोशी करता है। ولبثت فينا من عمرك سنين, और कितने साल तूने अपनी जिंदगी के हमारे पास गुजारे, ये सिला दे रहे, हमने तुझे पाला पोसा जवान किया। और आयत नंबर 19 में फिरौन कहता है वफअलता फअलतकल्लती फअलता, और तूने करतूत भी किया था जो तूने किया तुझे पता अच्छी तरह से, ये थ्रेट दे रहा है, तेरा केस खोलूंगा तुझे मार दूंगा। एक तो एहसान फरामोश है, एक तूने उस वक्त हरकत की, बंदा कत्ल किया, नाम नहीं लिया, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी काम का नाम लेने से उतना खौफ नहीं होता जितना उसको मुबहम करके बयान किया जाता है। कह रहा मैं तुझे 10 कोड़े मारूंगा, इसका इतना इंप्रेशन नहीं होता, जरा कहे मैं जो तेरे साथ करूंगा तो याद रखेगा, और बंदा सोचता है क्या करेगा, ठीक है वो कैलकुलेट नहीं कर पाता, पता नहीं क्या करने वाला है, लेकिन अगर बता दे तो उसको पता होता है कि इसने ये करना है, उसके मेंटली तैयार हो जाता है। लेकिन अगर ना बताया जाए क्या करना है, धमकी दी जाए तो मैं वो करूँगा तो याद रख, तेरी नस्लें याद रखेंगी, तो फिर बंदा डरता ही रहता है कि क्या करेगा, मारेगा, जेल में डालेगा, कत्ल करा देगा, और परेशान रहता है। तो इसने भी हज़रत मूसा को मुबहम बात की, ये नहीं बताया तूने क्या किया था, कहा जो तूने हरकत की थी और वो तूने कर दी थी वह अंत मिनल काफिरीन, और तू काफिरों में से था। काफिर यहां किस माने में, नाशुक्री के माने में, जैसे कुरान में और जगह पर भी है इन्ना हदैना उस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने इसको रास्ता इंसान को दिखा दिया, अब चाहे तो शुक्रगुजार बने व इम्मा कफूरन, चाहे तो कुफरान नेमत करे। तो काफिर बाज़ औक़ात ये कुफरान नेमत, नेमत की नाशुक्री के माने में आता है। और तूने जो हरकत करनी थी वो भी की, और तू तो नाशुक्रों में से था, उस वक्त भी तूने नाशुक्री की थी और अब तो तू फिर हादी क्रॉस कर रहा है। ये बातें सुनकर हजरत मूसा ने कहा قال فعلتها اذن, हजरत मूसा ने कहा मैंने उस वक्त वो काम किया था وانا من الضالين, और मैं खताकारों में से था। ये खताकारों में से मुराद कुरान ने ये किस्सा बयान किया हुआ है उसी की रोशनी में क्या है कि हज़रत मूसा ने उस बंदे को मुक्का मारा नक कत्ल की नीयत से, लेकिन वो मुक्का सख्त लग गया या क्या हुआ, बंदा मर गया। तो वहाँ पर भी हज़रत मूसा की यही है कि ये तो शैतानी काम हो गया, शैतानी काम यानी गलत काम हो गया, जबकि उनका कसद और इरादा बंदा मारने का नहीं था। तो वही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं कि मुझसे वो काम हुआ था और वो खता थी, खताकारों में से था मैं। 21 ففررت منكم, तो मैं तुमसे फरार हो गया, مجھے پتا تھا کہ تم مجھے مار دو گے. لما خفتکم, جب مجھے اس وقت تم سے خوف محسوس ہوا تھا کہ تم مجھے مار دو گے یا پکڑ لو گے, میں فرار ہو گیا, میں تم سے بھاگ کے گیا. فوہب لی ربی حکمن, تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی, میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا. وجعلنی من المرسلین, اور میرے رب نے مجھے رسولوں میں سے قرار دیا, اور اب میں تیرے سامنے آیا کھڑا ہوں رب کا پیغام لے کر. 22, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ, اور وہ جو تو اپنے احسان کی بات کر رہا ہے, احسان جتلا رہا ہے اس نعمت کا میرے اوپر, تو وہ تجھے میں بتاتا ہوں. تیرے نعمت جتانے کا معنی یہ ہے, ان عبدت بنی اسرائیل, کہ تو نے بنی اسرائیل پوری کو غلام بنایا ہوا. تو اپنے اس خرابی کو دیکھ پہلے, یہ تیرے جرم سے میں صرف نظر کر دوں اس لیے کہ تیرے گھر میں میں پلا ہوں اور میں نے تیرے گھر میں کھایا پیا ہے, اس احسان کے بدلے میں تو چاہتا ہے کہ میں پوری بنی اسرائیل قوم کو تیرا غلام بنا چھوڑ دوں, یہ میں تیرا احسان نہیں رکھتا, نہیں مانتا اس کو. اور یہی ہر اس بندے کو کرنا چاہیے کہ جو کسی بھی کرپٹ اور بے ایمان بندے کے احسان کے نیچے ہو, اور وہ کوئی بڑا بڑا نقصان, قومی نقصان, معاشرتی نقصان کر رہا ہو, اور یہ اس لیے نہ اٹھ کے کھڑا ہو کہ مجھ پہ تو احسان کیا یار, میں کیا کیسے کہہ سکتا ہوں. یہ باطل ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ نے اسے کیا کہا کہ تو نے مجھے پالا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو تو غلام بنا کے رکھے, میں نہیں مانتا تیرے اس احسان کو, میں احسان نہیں سمجھتا. کہ اگر سمجھنے کا مطلب یہ ہو کہ میں بنی اسرائیل کو آج کے دور میں کہوں کہ مثلا کسی نے کسی کے بچے کی بڑی اچھی نوکری لگائی ہے, اس کے بعد وہ قومی خزانے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور یہ کچھ کھڑا ہو کے اس کو روک سکتا ہے اور یہ کہے میرے یار بچے کی نوکری لگائی ہے, میں اب کس منہ سے اس کو روک سکتا ہوں. یہ غلط ہے. جب جرم کا لیول بڑا ہو تو پھر ذاتی کوئی کیے ہوئے احسان ان کو خاطر میں نہیں لایا جاتا, ورنہ یہ مکار لوگ تو احسان کرتے اس لیے تاکہ وقت آنے پر ان سے ہم ووٹ لے سکیں اور ان کو ہم استعمال کر سکیں, اور وہ یہ احسان یاد کرا کے جیسے فرعون موسیٰ پہ کیا ہوا احسان یاد کرا رہا ہے. اور دیکھیں دونوں کام کر رہے ہیں, احسان بھی یاد کرا رہا ہے, تھریٹ بھی دے رہا ہے. یعنی اگر تو احسان والی بات نہیں آتی, پھر اور بھی طریقے ہیں تیرے ساتھ نمٹنے کے, تیرے اوپر ہماری عدالتوں میں نیب میں کیس بھی ہیں, وہ سارے ہم کھلوا دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے فرعون کی عدالتیں کیسی ہوتی ہیں, اپنے ملک میں بھی آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کسی سیاسی خاص شخصیت کا کوئی عنوان ہے کہ کس کو سپورٹ کرنا ہے کس کو نہیں, لیکن یہ جو زمانہ ہے آج کل ان دنوں میں جو زمانہ ہے پاکستانی قوم پر, یہ بہت ہی کرٹیکل ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر پاکستانی قوم جرات دکھائے اور شعور کا مظاہرہ کرے تو اس وطن کا جو پچھلے جب سے بنا ہے جو اس کا اثر ہو رہا ہے اس کو بدل سکتے ہیں اور اس کو ایک صحیح ٹریک پہ ڈال سکتے ہیں عوام. لیکن اگر صحیح نہ چلے تو پھر ایک اور لمبا طولانی عرصہ جوتوں کے لیے تیار رہے اور اپنی اس مہنگائی کے لیے اور کرپشن کے لیے اور چمڑیاں اتروانے کے لیے تیار رہے. چونکہ جب کوئی اچھی موومنٹ ناکام ہوتی ہے تو اس کے بعد ناکام کرنے والوں کا ایکسپیرئنس بہت بڑھ جاتا ہے اور ان کا جیسے کہتے ہیں نا جھانکا بھی کھل جاتا ہے کہ ہم اتنی بدماشی کریں, ہم گھروں میں گھس جائیں, ہم عورتوں کو ریپ کی دھمکیاں دے کے لوگوں سے بیان دلوائیں, ہم جو مرضی کریں, یہ بے حس بے غیرت ہلتے ہی نہیں ہیں, ہر کوئی خوش ہے کہ میں محفوظ ہوں, تو پھر ان کو اور طاقت مل جاتی اور وہ اور شدید ہتھکنڈے استعمال کرتے. تو یہ اس ملک اور اس قوم کے لیے بڑا کرٹیکل وقت ہے کہ نکلے میدان میں رہے, صرف تبصرے کر کے اور بیٹھ کے باتیں کر کے اس کو ختم نہ کر. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت جب تک وہ آ کے قربانی نہ دے اس کو نہیں ملتی, کوئی بھی پلیٹ میں رکھ کے عزت اور حقوق انسانوں کو نہیں دیتا. یہ پوری انسانی تاریخ انبیاء وغیر انبیاء سب کی گواہ ہے کہ جب قوموں نے اپنے حالات بدلے ان کو قربانیاں دینی پڑی, ان کو نکلنا پڑا. آپ ہم کئی بار عرض کرتے ہیں, قرآن مجید فرماتا ہے سارے نبی قیام عدل کے لیے ہیں تاکہ لوگ عدل کے لیے قیام کریں. نبی وظیفے بتانے نہیں آئے تھے کہ کام نہ کرو, جرت نہ دکھاؤ, میدان میں نہ نکلو, تسبیحیں نکالتے رہو, بد دعائیں کرتے رہو بیٹھ کے. نبی خود میدان میں نکلتے تھے. آپ اللہ کے نبی کو دیکھیں, جنگوں سے زندگی بھری پڑی ہے, وہ جنگیں جو ان پر مسلط کی گئی تھی ان سے خیانتوں کے نتیجے میں, ظلم کے نتیجے میں. کبھی بھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ جہاں اٹھ کے کھڑے ہونے کا وقت ہے وہاں انسان بیٹھ جائے اور سمجھے کہ اللہ بڑا کریم ہے, اللہ کرم کرے گا, اللہ رحم کرے گا, ہم تو اس کے نبی کی امتی ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اور اس نبی کا قصہ بھی یہی بتا رہا ہے, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور تم مجھ پر اس بات کا احسان جتا رہے ہو کہ آپ انداز دیکھیں بات کرنے کا, فرعون سے کہا اس بات کا احسان جتا رہے ہو کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہو. بات ہی دوسری طرف کر دی. وہ احسان جتا رہا تھا کہ میں نے تجھے پالا ہے, تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اس کا احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل پوری میری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہو. اب فرعون نے یہ دیکھا کہ نہ احسان یاد دلانے نے کام کیا موسیٰ پہ اثر کیا ہے, نہ ہی دھمکی نے اثر کیا, تو اس نے ایک اور طرف سے داخل ہونے کی کوشش کی. کہتا ہے قال فرعون وما رب العالمین, فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا چیز ہے, یعنی کہا کون ہے, کیا ہے, حقارت سے. کیوں کہا, اس جملے کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے, کیونکہ وہ تو خود رب بنا ہوا تھا. اس نے گویا اپنے جب دیکھا کہ یہ والی باتوں سے اثر نہیں ہو رہا, موسیٰ بیک فٹ پہ نہیں جا رہے, تو پھر دوسری طرف سے آیا, گویا کہہ رہا تھا کہ جب رب تو میں ہوں, سب کو پتہ ہے, تو کس رب العالمین کی, یہ کیا چیز ہے. یعنی اس نے جو کہا یہ نہیں کہا کون ہے, کہا کیا چیز ہے رب العالمین, حقارت سے کہا. قال فرعون وما رب العالمین, حضرت موسیٰ نے جواب دیا قال رب السماوات والارض وما بینہما, وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب. اصل میں کہہ رہے تھے تیرا بھی, اور تو غلط کہہ رہے. ساتھ ہی فرمایا ان کنتم موقنین, اگر تم یقین کرنے والے ہو تو, تم نے کرنا چاہنا کوئی نہیں, لیکن حقیقت یہی ہے. یہ جو حضرت موسیٰ کا جواب ہے اصل میں فرعون کی ربوبیت کا انکار ہے, یعنی گویا کہ جو دین وہاں پہ رائج تھا اس پورے دین کا انکار کر دیا. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اب فرعون نے جب یہ جواب سنا تو اس کا انداز کیا تھا, اپنے ارد گرد دیکھتا ہے, وہ سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے, بات سنیے اس کی تم, اور آگے کہے گا دماغ خراب ہو گیا اس کا, میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات عقل مند بندہ کر سکتا ہے, اس کو پتہ نہیں میں اس کے ساتھ کیا کروں گا, پاگل ہے. قال لمن حوله, فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا الا تستمعون, غور سے سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے تمہیں یہ موسیٰ کیا باتیں کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرعون کی اس پینترے کو بھی لفٹ نہیں کرائی, اپنی بات کو جیسے فرعون کی بات سنی کوئی نہیں, انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھا. قال ربکم ورب آبائکم الاولین, تمہارا رب اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا رب. اب اور آگ لگی فرعون کو, کہتا ہے قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, فرعون کہنے لگا ये जो तुम्हारा रसूल है जिसे तुम्हारी तरफ भेजा गया है पागल है, इसकी मेरे सामने ऐसी बातें कोई अकलमंद बंदा नहीं कर सकता, इसे पता नहीं इसका अंजाम क्या होने वाला है। हाँ वो कर सकता है जिसका दिमाग हिल गया हो, जिसको ये पता ही ना हो कि मैं क्या कह रहा हूँ और इसका नतीजा क्या निकल सकता है, ये पागल इंसान है। हज़रत मूसा ने फिर लिफ्ट नहीं कराई, इस धमकी को भी लिफ्ट, इस हरकत को भी लिफ्ट नहीं कराई। फरमाया قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون, फरमाया मशरक़ और मगरिब का रब और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है अगर तुम में अकल है तो, और चढ़ा दी फिरौन उसको और गुस्सा आ गया। क्या फरमाया, असल में कह रहे थे कि तुम में अकल नहीं है, तो मुझे कह रहे हो पागल हूँ, तुम में अकल नहीं है। इन कुन तुम ताकिलून, अगर तुम में अकल हो तो जिस रब की मैं बात कर रहा हूँ, मशरक़ और मगरिब और जो कुछ इनके दरमियान है सब का रब है, अगर तुम अकल रखते हो। अब फिरौन के पैंतरे ख़त्म हो गए, अपने असली रूप में आ गए बार। क़ाला ला इन इत्तखज़्ता इलाहन गैरी, मूसा अगर तूने मेरे सिवा किसी को माबूद बनाया, लअजअलन्नक मिनल मसजूनीन, तो मैं तुझे अटक जेल में फेंक दूंगा, जेल में डाल दूंगा तुझे अगर तूने मेरे सिवा किसी को माबूद बनाया। लअजअलन्नक मिनल मसजूनीन, मैं हतमन तुझे जेल में डलवा दूंगा। और इसने कहा नहीं है, लेकिन मूसा को पता था ये कैदियों के साथ क्या करता है, कैदियों के साथ क्या करता है। अब जब ये खुल के सामने आया तो फिर हज़रत मूसा ने फरमाया قال اولو جئتك بشيء مبين, तब भी तो मुझे जेल में डलवाएगा कि अगर मैं तुझे एक रोशन चीज दिखाऊं, एक वाज़ह दलील दिखाऊं। फिरौन ने कहा قال فأت به إن كنت من الصادقين, अगर तू सच्चों में से है तो ला दिखा मुझे जो तू चीज़ दिखाना चाहता है। فَأَلْقَى عَصَاهُ, तो मूसा ने अपना असा डाल दिया। فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, तो दफ़अतन अचानक वो एक वाज़ह अजदहा बन गया। وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, और फिर मूसा ने अपना हाथ बाहर निकाला तो वो देखने वालों के लिए रोशन सफ़ेद हो गया। अब मंजा हुआ सियासतदान है फिरौन भी, पैंतरे बदलने उसको आते हैं, जब ये दो मौजज़ात देखे तो क्या कहता है। असल में होता क्या है ये माशरों में, क्या होता है कि जो साहिबान इक्तदार होते हैं उनको सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि अवाम तकसीम रहे, अवाम की अफकार हमारे खिलाफ इकट्ठी ना हो जाए। और फिरौन को इस सारे प्रोसेस में जो दरबार में हो रहा था, बार बार वो ऐसी हरकत करता था कि अगर मेरे दरबारियों में से कोई सीरियस ले रहा है मूसा को तो वो फौरन उसका जहन दोबारा मैं पलटा दूँ। तो यहाँ भी उसने फौरन जब इतनी बड़ी चीज़ हज़रत मूसा की तरफ से ज़ाहिर हुई, قال للملأ حوله, तो फिरौन ने अपने आस पास के सरदारों से कहा إن هذا لساحر عليم, ये तो बहुत ही माहिर जादूगर है, बड़े पक्के अंदाज में उसने कहा, ताकि जो सोच रहे हो कि ये अल्लाह का नबी ना हो उनका दिमाग फौरन किधर चला जाए, अच्छा ये तो जादूगर है, शोभदा दिखाए इसे। यानी जिस तरफ मूसा फिक्रों को लेके जाना चाहते हैं फिरौन फौरन पलटाता है, कोई ऐसी बात करता है ताकि फिक्र दोबारा कंफ्यूज हो जाए और वो कोई सही फैसला ना ले सके। और साथ एक और बात की जिससे सरदार और ज्यादा उसके साथ जिसे कहते हैं ना मुत्तफिक हो गए, युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही, और ये जो जादूगर है पता है ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि अपने जादू के जरिए तुम्हें इस तुम्हारी जमीन से बाहर निकाल के खुद कब्जा कर ले। फमादा तामुरून, अब तुम खुद ही बताओ क्या कहते हो, यानी मैं तो तुम्हारा मुखलिस हूँ, یہ خود ہی کیس بنا رہا ہے موسیٰ پر, جبکہ موسیٰ کہہ چکے ہیں بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا, ان کو ساتھ بھیجو. یہ اپنے سرداروں کو, تاکہ ان کو موسیٰ اپنے لیے تھریٹ لگے, اپنے مفادات انہیں خطرے میں لگے, تو ادھر رخ موڑ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے جادو سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے یہاں سے تاکہ خود قبضہ کر لو. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ, تو اب تم لوگ کیا فیصلہ کرتے ہو, کیا ڈیسیجن دیتے ہو, اس کے مقابلے میں کیا کیا جائے. قالوا ارجح واخاه, انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو روک, مولت دے. وابعث في المدائن حاشرين, اور تمام شہروں میں اپنے ہرکارے بھیج. یاتوك بكل سحار علیم, تو وہ تمام زبردست جادوگروں کو, ماہر جادوگروں کو وہ لے گئے. فرعون کے دور میں جادو عروج پہ تھا, تو اعلان کروا دو کہ جتنے ماہر ترین جادوگر ہیں وہ آ جائے سارے. 38 نمبر آیت, فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم, تو جمع کر لیے گئے ساحر معین دن کے معین وقت میں, یعنی ڈیٹ بھی معین کر دی گئی مقابلے کی اور وقت بھی معین کر دیا گیا, اور اسی وقت اسی دن تمام جادوگر جمع کر لیے گئے. وَقِيلَ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کو بھی کہا گیا, هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ, کیا تم اکٹھے نہیں ہو گئے, یعنی سب آ جاؤ. فرعون چاہتا تھا کہ ساری خلقت کے سامنے, ساری پبلک عوام کے سامنے موسیٰ کو رسوا کرے. اس نے کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے, اور تمام ملک کے جو ماہر جادوگر ہیں وہ ہم نے بلا لیے, موسیٰ کو شکست ہونی ہے اور یہ شکست پبلک کے سامنے ہو تاکہ موسیٰ کا کام تمام ہو جائے, سارے اس کی رسوائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو لوگوں سے کہا گیا, کیا تم جمع ہو جاؤ گے. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ, شاید ہم جادوگروں کو کے پیچھے چلیں اگر وہ غالب آئے تو, ہم جادوگروں کے پیچھے جائیں گے اگر یہ غلبہ پاتے ہیں تو. فرعون پر ایک سائڈ دروازہ کھلا رکھا کہ اگر جادوگر ہار جائیں تو پھر کوئی اور نیا کام ہم کر سکیں, کہ اگر یہ غالب آئیں گے تو پھر ہم جادوگروں کو فالو کریں گے. فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون, تو جب ساحر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا, اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا, جناب فرعون ہدیہ شدیہ ہمیں ملے گا اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیں. ان کنا نحن الغالبین, اگر ہم غالب آ جائے تو آپ ہمیں کوئی انعام, کوئی فیس, کوئی ہدیہ دیں گے. قال نعم, فرعون نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں, کیوں نہیں دوں گا. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, بلکہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ہدیے دوں گا بلکہ تمہیں اپنے دربار میں سیٹ دوں گا, آج کل کی زبان میں فلانی وزارت دوں گا. بس موسیٰ کو ہرانا ہے, موسیٰ کو اپنے سحر کے ذریعے تم نے مغلوب کرنا ہے. پیسے بھی, فنڈز بھی بہت ہیں اور وزارتیں بھی ہیں تمہارے. وَإِنَّكُمْ, یعنی انہوں نے ایک چیز مانگی تھی, فرعون نے دو آفر کر دی, تم موسیٰ کو ہراؤ پھر اس کے بعد ٹینشن ہی کوئی نہیں. قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ, موسیٰ نے ان سے کہا جو ڈالنا ہے یعنی جو پھینکنا ہے پھینکو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ, تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی چھڑیاں ڈال دیں. وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ, اور فرعون کو اور پمپ کرنے کے لیے, حالانکہ انہوں نے تو اپنا شوبدہ دکھانا تھا لیکن تاکہ اور زیادہ مال, جیسے بعض اوقات خطیب بھی ہوتے ہیں نا, بانیوں کی بہت تعریفیں کرتے ہیں تاکہ پھر ان کے ہدیے والے لفافے میں اور ایڈ ہو جائے, ٹھیک ہے نا, بانیوں کو بڑا فرشتہ, بڑے مخلص, بڑے فلان, ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی, فن تو ان کا اپنا تھا, جادو تو, سحر تو ان کا اپنا تھا, لیکن فرعون کو پمپ کرنے کے لیے, تھوڑا ہوا بھرنے کے لیے انہوں نے کہا, قالوا بعزت فرعون, فرعون کی عزت کی قسم, انا لنحن الغالبون, حتماً ہم غلبہ پائیں گے. اب فرعون صاحب بھی ظاہر ہے کہ پھر خوشی ہوں گے کہ یہ اتنے میرے وفادار ہیں, میری عزت کی قسم کھا رہے ہیں. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ، تو موسیٰ نے بھی اپنا عصا ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو دفعتاً جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا وہ اسے نگلنے لگا، ان کی رسیاں تھیں اور جو ان کی چھڑیاں تھیں جو سانپ لگ رہی تھی حرکت کر رہی تھی، حضرت موسیٰ کا عصا جو اژدہا میں بدل گیا وہ ان کو نگلنے لگا۔ اب یہاں پہ دربار کا منظر، دربار تو نہیں تھا پورا میلہ تھا، وہ اچانک کایا پلٹ گئی۔ کس کی کایا پلٹی؟ جادوگروں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، اللہم صل علی محمد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب یہ منظر دیکھا تو ساحر جو ابھی چند کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے فَبِعِزَّتِ فِرْعَوْن، اور ہم اگر غالب آئے تو آپ ہمیں پیسے دیں گے نہیں دیں گے، وہ کر رہے تھے، سجدوں میں گر پڑے۔ یہ والا سجدہ یعنی گویا کہ آخری سجدہ ثابت ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادوگر سجدوں میں گر پڑے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کیوں جادوگر سجدوں میں گرے؟ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے، ظاہر ہے فرعون نے ان کو بلایا تھا جو ٹاپ پہ تھے اس میں، اور ان کو پتا تھا کہ جادو کیسے کام کرتا ہے، جادو کسی چیز کی حقیقت کو چینج نہیں کرتا، انہیں پتا تھا۔ لہذا قرآن نے بھی کہا ہوا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا اور ان کو وہ رسیاں سانپ لگنے لگی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کو بھی لگنے لگی، چونکہ یہ جو انسانی آنکھ ہے یہ بعض جگہوں پر آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے، جیسے جادوگر شعبدے بھی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے، لیکن عوام سمجھ رہی تھی کہ یہ سانپ ہے، ان کو پتا تھا یہ سانپ نہیں ہے، ان کو حقیقت پتا تھی کہ یہ ہمارا شعبدہ کیسے لوگوں کی نظروں میں سانپ بن کے آ رہا ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ حقیقت میں بدل گیا اور اس نے انہیں نگلنا شروع کیا، تو کیونکہ یہ اسپیشلسٹ تھے ان کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ کا کام جادو نہیں، موسیٰ کے پاس کوئی اور ہی چیز ہے۔ اب جب انسان پر حقیقت واضح ہوتی ہے تو اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا حقیقت کے آگے، حق کے آگے جھک جائے، اور یا کوئی سیاسی پینترا بدل کے دو نمبری کر کے، جیسے فرعون نے کہا تھا یہ جادوگر ہے اور ابھی آگے پھر کرے گا، تو یہ دو راستے ہوتے ہیں، اور جادوگروں کی خوش نصیبی کہ انہوں نے حق کے آگے جھکنے والا راستہ چنا۔ آسان نہیں تھا، انہیں پتا تھا کہ فرعون کے سامنے ہم یہ حرکت کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو جادوگر سجدوں میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ ہماری قوم کو نا یہ اس والے جذبے کی ضرورت ہے، اس ملک میں بہتری کے لیے اس جذبے کی ضرورت ہے، فرعون کے سامنے رب العالمین کو سجدہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، سجدے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنا ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین، جادوگروں نے کہا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پہ، اور تاکہ فرعون کی کنفیوژن نہ ہو جائے کہ مجھے نہ کہہ رہے ہوں، کہنے لگے رب موسیٰ و ہارون، تجھے نہیں کہہ رہے، موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہم نے سجدہ کیا، اس پر ہم ایمان لے کر آئے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، فرعون ایک اور پینترا بدلتا ہے اور نئی سچویشن کے مطابق، اور بیان دیتا ہے کہ تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یہ چکر کوئی اور ہے، کیونکہ عوام ساری سامنے کھڑی ہے، اگر یہاں پہ حالات کنٹرول نہ کیے اور عوام کے سامنے میں گندا ہو گیا تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس نے پھر ایک بات چینج کی اور کیا کہا، قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، کہنے لگا تم ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ میں تمہیں اذن دوں، مجھے پتہ چل گیا، میں سمجھ گیا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، مجھے تمہاری حقیقت پتہ چل گئی، یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا استاد ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور تم سارے تم نے مل کے پلان کیا ہے تاکہ خرابی کرو ہمارے پاس۔ اب عوام جو امپریس ہو رہے تھے حضرت موسیٰ کے معجزے سے، فرعون نے فوراً ان کے دماغوں کو منتشر کرنے کے لیے ایک اور پتہ پھینک دیا، یعنی نئی سچویشن کو پھر سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تاکہ عوام یہ سوچیں، ظاہر ہے جو بات فرعون کے منہ سے نکل رہی ہے زیادہ عوام اس کو سنتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا تمہیں بڑی جلدی پتہ چل جائے گا، تمہارا بھانڈا پھوٹ گیا۔ حالانکہ اس کو خود بھی پتہ تھا کہ فرعون کا حضرت موسیٰ کا ساحروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے بلائے لیکن اس وقت اس نے یہ بیان دیا، اور تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں حتمن تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر مخالف اطراف سے کٹوا دوں گا۔ یعنی اور فرعون نے یہ کیا، ان جادوگروں کے مثلا دائیں طرف کا بازو اور بائیں طرف کی ٹانگ یہ کٹوا کر میں مخالف اطراف سے تمہارے ہاتھ اور پیر حتمن کٹوا دوں گا، ولا اسلبنکم اجمعین، اور پھر اس حالت میں کر کے تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا تاکہ تم عبرت بنو اور آج کے بعد کوئی میری بھولی بھالی عوام کے خلاف سازش نہ کر سکے۔ یہ جملہ قرآن میں نہیں ہے، یہ اس نے کہا، ظاہر عوام کو ساتھ ملانا ہوتا ہے نا، تو جتنا بھی خبیث ہو وہ عوام کو ضرور مخلص ہوتا ہے، مخلص بن کے آتا ہے۔ وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو سولی پہ چڑھاؤں گا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ، کیا تبدیلی آئی جادوگروں میں چند لمحات میں، کہ ابھی وہ پہلے خواب دیکھ رہے ہوں گے کرسیوں پہ بیٹھنے کے اور لمبے لمبے سکوں کے خواب دیکھ رہے تھے، اور اب اتنا بدل گئے کہ موت کی دھمکی دی فرعون نے ہاتھ پیر کٹوانے کی، اور انہوں نے آگے سے کہا قالوا لا ضیر، کہتے کوئی پرواہ نہیں کٹوا دے، انا الی ربنا لمنقلبون، تو ہمارے ہاتھ پیر کٹوائے گا، ہمیں سولی پہ چڑھائے گا، کیا ہوگا، ہم اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کر جائیں گے۔ ایمان کا کمال دیکھے کس جگہ پہ پہنچ گیا، حالانکہ بہت جو جتنا انسان اللہ کے لیے خطرات میں جرت والا فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکنے والا فیصلہ کرتا ہے، اتنا ہائی قسم کا ایمان اللہ اسے عطا کرتا ہے کہ پھر اسے پرواہ نہیں رہتی۔ آپ اگر جناب حر کی داستان کو دیکھیں وہ بھی یہی ہے کہ حر کتنا خطرناک کام کیا اس نے، امام حسین کے گھوڑے کی لگام، یعنی یہ قابل معافی نہ ہوتا اس کے لیے قیامت کے دن، باقی اگلوں کو چھوڑ دیں صرف لگام فرس ہے امام حسین جو اس نے پکڑی تھی اور کہا تھا کہ میں کہیں نہیں جانے دوں گا، اور وہ داستان آپ نے سنی ہے۔ لیکن شب عاشور صبح بلکہ جب اس کو، کیونکہ وہ پہلے سوچ رہا تھا کہ یعنی ہم نے بس پکڑنا ہے، مجبور کرنا ہے حسین کو اور زیادہ بات آگے نہیں بڑھے گی، لیکن صبح اس کو جو تیور نظر آئے اس کو اب یقین ہونے لگا کہ یہ تو جنگ ہونے والی ہے اور یہ لشکر لڑیں گے اور یہ امام حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے جا کے ابن سعد سے پوچھا اور ابن سعد نے جب اسے کلیئر کہہ دیا کہ ہاں جنگ ہوگی، اب فیصلے کا ٹائم ہو کے لیے، اور یہ فیصلہ آسان تھوڑی ہوتا ہے، وہ فیصلہ یعنی امام حسین کی طرف جانے کا فیصلہ نہیں ہے، مرنے کا فیصلہ ہے۔ دنیا سے جتنی آرزوئیں ہیں، جتنے رشتے ہیں، جتنی محبتیں ہیں، سب کو سیکریفائز کرنے کا فیصلہ ہے، آسان نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی بندہ وہ کرتا ہے تو اللہ اس پہ نچھاور کر دے چیزوں کو۔ ان ساحروں نے بھی فرعون کے سامنے اللہ کو سجدے میں سر جھکایا، پھر اللہ نے ان کو پاور دے دی، اتنی پاور کہ انہوں نے کہا تو کٹواتا ہے ہمارے ہاتھ پیر تو کٹوا دے، ला दैरा, कोई हरज नहीं, इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, यकीनन हम अपने रब के पास ही पलट कर जाएंगे। और ये आज के लिए आखिरी आयत है कि आप इनका जुमला सुने क्या कहा इसके बाद, इन्ना नतमाउ अन यगफिर लना रब्बुना खताया, हमने बहुत खताएं की हैं, हमने बहुत नाफरमानियां की हैं, अगर तू हमें कटवा देगा, हमें मरवा देगा, हमें बस एक तमा है, एक लालच है बस, कि इस हमारे काम की वजह से हमारा रब हमारे पिछले खताएं माफ़ कर दे, उन पर हमारी गिरफ्त न करे। एक ईमान की निशानी जुरत होती है, इंसान में जुरत पैदा हो जाती है, डर खत्म हो जाता है। दूसरी ईमान की निशानी ये होती है कि इंसान खुद को बहुत गुनाहगार समझता है, अल्लाह के आगे समझता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो उसका हक बनता था मैंने बहुत कोताहियां की। जितना इंसान का ईमान ज्यादा होता है, अल्लाह के बारे में ये एहसास कि मैं बहुत खताकार हूं, मैं बहुत कमतर हूं, ये बढ़ जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, कहा कि बस हमें इन्ना नतमाऊ, हमें ये तमा है, ये लालच है, यग फिर लना रब्बुना खतायाना, कि हमारा रब हमारी खताओं की मगफिरत कर दे, इस बात को पसंद कर ले, अन कुन्ना अव्वल मुमिनीन, कि मूसा पर पहले ईमान लाने वाले हम। इस बात के सिले में हमारा रब हमारी खताएं माफ़ कर दे। फिरौन को तो लिफ्ट नहीं करा रहे, अब उन्हें क्या फिक्र है, जिनको पहले फिरौन के माल लेने की फिक्र हो रही थी, अब उन्हें क्या फिक्र है कि हमारा रब हमारी खताएं माफ़ कर दे, हमारी कोताहियां माफ़ कर दे। इस बात को पसंद करके कि इतने सख्त हालात में हम सबसे पहले हैं जो मूसा के रब पर ईमान लेके आ रहे हैं। व अवहैना इला मूसा अन असर बिइबादी इन्नकुम मुत्तबाउन, इंशाअल्लाह कल इसे जारी रखेंगे। और हमने मूसा की तरफ वही की कि हमारे बंदों को रात के वक्त लेकर निकल जाओ, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। और जादूगरों का क्या हुआ, फिरौन ने वही किया, उनके हाथ पैर कटवा कर उनको सूली पर चढ़ा दिया। सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार आलम से दुआ है, परवरदिगार बिहक़ कुरान करीम व बिहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद, माह मुबारक रमज़ान नुज़ूल कुरान के इस महीने में जो इसके आमाल तेरी निगाह में बेहतरीन है, हमें अंजाम देने की और सही अंजाम देने की और खालिस अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस ए परवरदिगार, इस अजीम किताब कुरान मजीद से इस माह मुबारक में एक मोहकम और न टूटने वाला, न दुनिया में न आखिरत में रिश्ता उस्तवार करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार, हाजरीन में से जो कोई भी अपने दिल में कोई परेशानी कोई हाजत रखता है, तो अलीम उन बिदात सुदूर और अला कुल्ल शैइन कदीर है। परवरदिगार मोमिनीन की हाजात को पूरा फरमा, मोमिनीन की मुश्किलात को आसान फरमा। ए परवरदिगार, हमारे हलाल रिज्क में वसअत व बरकत अता फरमा। परवरदिगार हमारे बीमारों को शिफाए कामिला व आजला अता फरमा। हमारे मरहूमीन को अपनी ख़ास रहमतों में जगह अता फरमा। ए परवरदिगार, इस तेरी अजीम और बेकरार रहमतों वाले महीने में ए परवरदिगार हमारे मुल्क के अंदर हमारे हालात में बेहतरी पैदा फरमा। ए परवरदिगार, खयानतकारों और लुटेरों और जो तुझसे नहीं डरते उनके शर से इस मुल्क और इस कौम को निजात अता फरमा। ए परवरदिगार, इस दुनिया से हमारा खात्मा खैर पर, ईमान पर और अपनी रज़ा और खुशनूदी पर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।